یہ نظر بد کے بارے میں ایک اور بھی روایت سامنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی اپنی چیز اچھی لگے یا پیاری لگے تو اس کو دیکھ کر کہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک بھی, کہ بہت بابرکت ہے وہ, بہترین پیدا کرنے والا, اے اللہ اس میں برکت دے. تو یہ بھی کہنا چاہیے. بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں کہ بھائی جاتے ہیں تو کیا ہوا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب کی اس بات سے نا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, ایک بندہ مومن کا عقیدہ بھی جھلک رہا ہے کہ اسباب تو اختیار آپ کر سکتے ہیں لیکن نتائج پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ ڈاکٹر پہ جا سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے. آپ موٹے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن پھر بھی سردی سے اللہ ہی بچائے گا تو بچیں گے. تو اسباب اختیار کیے جائیں. یہاں بلکہ توکل کی بہترین تعریف پتہ چلتی ہے کہ پوری کوشش کی. یہ نہیں کہا کہ جاؤ چلے جاؤ جو مرضی کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, نہیں. کہا الگ الگ دروازوں میں داخل ہو جاؤ, پھر جو ہوگا اللہ کی مرضی. تو اس سے بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوشش کریں گے پھر توکل اللہ تعالیٰ پر کریں گے. اور یہاں ایک چھوٹی سی چیز جو سائڈ پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ خوبصورت چیزوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. آج بچے خوبصورت ہوتے ہیں تو مائیں خود ان کو اچھے اچھے کپڑے, خوبصورت کپڑے پہنا کر دکھاتی ہیں لوگوں کو. تو اتنا ایکسپوجر بیوٹی کا کہ جو دوسرے کو بھی فتنے میں ڈال دے, یہ درست نہیں ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے کیا کیا باپ کی اس نصیحت کے معاملے میں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے, ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیئن, وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی, مگر الا حاجتم فی نفس یعقوب قضاها, مگر یہ ایک احتیاطی تدبیر یا ایک خیال تھا یعقوب علیہ السلام کے دل میں جسے انہوں نے پورا کیا. کیونکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا ان کو, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی نصیحت پہ عمل کیا. یہاں سے اب بھائیوں کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے. ابھی تک جو ان کی ٹون, بات کرنے کا سٹائل تھوڑی سی اکڑ والا تھا, لیکن اب اتنی چوٹیں کھا کر اور سہل پڑے اور باپ کے اچھے اخلاق سے لگ رہا ہے کہ باپ کی بات ماننے کا خیال پیدا ہو گیا. کیونکہ لفظ آ رہے ہیں کہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے باپ نے کہا تھا. تو جب اولاد اپنے آپ کو ماں باپ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. اور اچھا معاملہ اولاد سے کیا گیا ہو تو ایک وقت آ جاتا ہے پھر کہ وہ خود بخود اس چیز کو ماننے لگتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں. یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے بات مان لی تھی اپنے باپ کی, لیکن پھر بھی وہ کام جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا. اور یعقوب علیہ السلام کے یہاں صاحب علم ہونے کی بات کی گئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی بھی تھے. بعض کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ مصر کے حکمران جو ہیں وہ میرا بیٹا ہی ہے, لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جو تھی کھولنے کا حکم نہیں تھا, اس لیے انہوں نے دوسروں کو نہ بتایا. اب ہوا کیا کہ بھائی جب وہاں پہنچ گئے, آیت 69, وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی, کس کو جگہ دی؟ بنیامین کو اپنے پاس. کہا میں تمہارا بھائی ہوں, بس نہ غم کھاؤ ان حرکتوں پر جو یہ کرتے تھے. یہاں پھر مفسرین نے کہانی کو پورا کیا کہ جب یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے وہاں پہنچے, یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا اور ان کو دو دو کر کے ایک ایک جگہ پہ بھی کمرہ دے دیا یا الگ سے رہنے کے لیے آرام کی جگہ دی. تو بنیامین جو تھے وہ اکیلے رہ گئے, بڑے افسردہ تھے کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں میرا بھائی. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیے. جب وہ ان کے پاس آئے تو اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں ساری کہانی کھل گئی. یوسف علیہ السلام کو تو پہلے سے ہی پتا تھا. تو اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے کسی بھی طریقے سے جو بنیامین ان کا چھوٹے بھائی تھے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو بتا دیا چپکے سے کہ انا اخوک, میں آپ کا بھائی ہوں, لہذا فلا تبتئس, غم نہ کھائیے اس بات پر جو یہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے. اس سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خون بہرحال خون ہوتا ہے، جوش مارتا ہے، بھائی کی محبت بھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حرکتیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی قسم کی کچھ نہ کچھ سختی انہوں نے بنیامین سے بھی روا رکھی تھی، تبھی تو بھائی کہہ رہے ہیں ان کو کہ فلا تب تئس بیما کانو یا ملون، کہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں پھر اس پہ صبر کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے چلا جائے لیکن سینہ زوری سے نہیں جاتا، تو اس کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے۔ اور ویسے بھی جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ تو بےچارا صرف ڈانٹی کھانے کا ہوتا ہے، وہ چھوٹے ہاں، وہ کہتے ہیں نا کوئی چھوٹا نہ ہو، ہر وقت اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں یہی رہتے ہیں کہ ہر کام وہی کر لے گا۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات اس حصے سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فلا تب تئس۔ کیا روٹ ہوگا فلا تب تئس کا؟ سوچے جی، شاباش، با حمزہ سین، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے با سا اور بوس میں ہم پڑھ چکے۔ کہا کہ فلا تب تئس، مت غم کھائیے اس چیز میں جو کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے آئے۔ ابتباس کا لفظ ہے، یہ باب افتعال میں آتا ہے، رنج، حزن، علم اور تکلیف کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے بیسیکلی، کہ پچھلی باتوں پر بھی غم نہ کھائیں اور جو آئندہ کریں گے۔ یہاں ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب سگے بھائی بہن جمع ہوں تو دکھ سکھ کے نام پر عموماً کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اور سناؤ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ٹھیک رکھتی ہے ساس تمہاری؟ اب نند کا مزاج ٹھیک ہو گیا اور میاں کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں؟ ہوتا کیا کہ اچھی بھلی بیوی گئی اپنے میکے میں ملنے، خوش باش تھی، اور جب وہاں سے آئی تو وہ مزاج ہی بدلا ہوا، پتہ چلا کہ بھائی بہنوں نے اتنا پیمپر کیا اور اتنی تسلیاں دیں کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کھاؤ دوسرے کا غم بانٹیں۔ یہ اعلیٰ کردار اور اخلاق دکھایا جا رہا ہے کہ رشتے داروں کی زیادتیوں کو کیسے منیمائز کریں۔ آپ کسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو بار بار یقین دلائیں گے نا کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اور زیادہ مظلوم سمجھے گا، اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتی۔ ہم بعض دفعہ لوگوں کو جان کے بہت زیادہ سینسٹیو کر دیتے ہیں، دکھی کر دیتے ہیں، پوچھ پوچھ کے شکوے گلے کرتے کراتے، ایسی باتیں کرتے ویسی کرتے، اور چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتے۔ یوسف علیہ السلام بڑی بات کو چھوٹا کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دل بہت بڑا تھا۔ اب دیکھیے کہ بچہ گرتا ہے نا تو خود ہی اٹھ جاتا ہے، لیکن ذرا اس کی نظر ماں پہ پڑ جائے کہ ماں نے بھی دیکھ لیا گرتے ہوئے، تو وہیں بھاں بھاں رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکیلے بچے گر کے اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جہاں آپ کو کوئی غم خوار دکھتا ہے نا، آپ کا رونے کو دل جاتا ہے۔ ماں کا سینہ ملے گا تو دل چاہے گا کہ گلے لگ کے رونے لگے، باپ کی شفقت ہوگی تو رونے کو آتے ہیں۔ تو زندگی کے معاملات میں ایک خوبصورت اصول ہے کہ فلا تب تئس، غم نہ کھاؤ، مٹی پاؤ، جانے دو، بند کتابیں ہیں اس کو مت کھولو، پرانے قصوں کو نہ دہراؤ۔ زخم پہ جب بار بار کھرینڈ آئے اور اس کو اتارتے جائیں تو کیا ہوگا؟ کبھی نہیں بھرے گا۔ ہم بعض دفعہ مرنے والوں کا ذکر کر کر کے ہر پہلے 3 دن کے بعد، پھر ہر 40 دن کے بعد، پھر ہر مہینے، پھر ہر سال برسیاں منا کے ان کا غم مٹانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی تصویریں سجا کے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں تاکہ جب دیکھیں دل روئے۔ بعض لوگ تب ظلم یہ ہے کہ ان کی موویز بنا لیتے ہیں ڈیتھ سیریمنیز کی، تاکہ کبھی بھی ذہن سے چیز نہ جائے۔ یاد رکھے کہ جس چیز کو آپ بھولنا چاہتے ہیں نا، اس کو ذہن کے نقشے سے بھی ہٹا دیں، آنکھوں کے سے بھی ہٹا دیں۔ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس کا خیال آتا ہے، غموں کے معاملے میں ہو، انسانوں کے معاملے میں ہو۔ ماضی کا ایک ہی کام ہے کہ اس سے سبق لے، نصیحت لے اور بھول جائیں، بس دیٹس اٹ۔ اگر ریوائنڈ کر کر کے واپس آئیں گے نا پیچھے سے آگے، کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے فرنٹ مرر سے دیکھنے کی بجائے بیک مرر میں ہی دیکھتا رہے، تو گاڑی کا حال کیا ہوگا؟ ٹکرائے گا نا۔ وہ چھوٹا ہے، بیک مرر چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور فرنٹ بڑا کیوں ہے؟ کہ ضرورت پڑے تو جھانک لو، کو پیچھے گاڑی تو نہیں آئی، کبھی لائن چینج کرنی ہے، کبھی ٹرن لینا ہے، دیٹس اٹ۔ ماضی جو ہوتا ہے نا وہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھو، لوگوں کے ساتھ حالات جو تھے اس کو دیکھو، لیکن نظر مستقبل پہ رکھو، آگے رکھو تاکہ تم بچ جاؤ گے۔ اور جب بار بار پیچھے دیکھے، کوئی ایک حادثہ ہو گیا ساری زندگی کے لیے دکھی ہو گئے، کہیں طلاق ہو گئی، کہیں کسی کے ساتھ خاندانی بگاڑ پیدا ہوا، کہتے ہیں قبر کی دیواروں تک اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو نہ چھوڑیے، آپ کا ہی نقصان ہوگا، تکلیف آپ کو ہوگی، چوٹ آپ کو ہوگی. تو بعض لوگ غموں کو ہر وقت سہتے رہتے ہیں اور جان بوجھ کے خود کو بھی دکھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں. انسان آپ کے ساتھ کو برا کر چکے ہیں، چھوڑ دیں، نظروں سے ہٹائیں. میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ جب سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے آج تک شعور کے ساتھ ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی. چھوٹی چھوٹی ہوں گی، پڑی ہوئی ہیں گھر والوں کے پاس، کوئی پاسپورٹ کی، کوئی شناختی کارڈ کی. میں نے میری امی مجھے کہتی ہیں کہ تم نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ میرا دل میں ہی نہیں آتا. میں ان کو کبھی یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ جا چکے ہیں، میں یقین ہی نہیں دلاتی خود کو، تو مجھے یاد بھی نہیں آتے. اور آج اگر میرے سامنے ان کی تصویر آئے گی، کہیں جوانی کا روپ آئے گا، کہیں بڑھاپے کا آئے گا، کہیں جو ان کا وقت تھا وہ دکھے گا نا. تو کیوں اپنے آپ کو غم ڈالے؟ میں اپنا دل اتنا بڑا سمجھتی نہیں کہ میں ان کی ماضی کی چیزیں کھولوں. اگر مجھے کہیں شک بھی پڑ جائے کہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے آئے گی، میں ان کی لکھی ہوئی، ان کی کہی ہوئی کوئی ایسی چیز اس نظر سے نہیں کھولتی کہ میں ان کو دیکھ کے یاد کروں اور روں. کیوں؟ کہ زندگی میں بہت سارے اور کام ہیں. ہم جب اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں اور اسی غم اور خوشی میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ زندگی کا وہ کام ہے کہ غم پالتے رہتے ہیں، خود کو تکلیف دیتے رہتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑتے نہیں ہیں. اسی طرح کبھی کوئی کسی کو ستائے. مجھے کسی کے لفظ یاد آتے ہیں کہ بھائی بھائی کی کسی وجہ سے لڑائی ہوئی، کسی موقع پہ کسی دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، تو جو ان کے بھائی تھے وہ گھر گھر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں مر کے بھی اب اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، یہ مر گیا، اس کے جنازے پہ مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا، میں پھر وہاں سے واپس آ جاؤں گا. آج باپ بڑا بھائی بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی بیمار ہے. اللہ زندگی دے، عافیت دے سب کو. کبھی بھی اپنے آپ کو دکھ نہ دیں. سب سے زیادہ کسی کے برے کاموں پہ، اس کے دیے ہوئے صدموں پہ، اس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، کاروبار میں نقصان ہوا، بزنس فلاپ ہو گیا، جانے دو، فلا تبتئس. یہی خوش ہونے کا راز ہے. خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم دوسروں کو معاف نہ کر کے. اور بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ان کے بارے میں جل کڑ رہے ہیں. آپ خود کو جلا کے، کبھی آپ کو شوگر ہو جاتی ہے، کبھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، کبھی آپ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک بہت پیارا سبق یہاں مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا. آج سے اپنے لیے ایک جملہ لکھ لیں کہ میرے کسی رشتے دار نے مجھے کنویں میں تو نہیں پھینکا، کو میرے قتل کی کوشش تو نہیں کی، مجھے پھسلا پھسلا کے باہر جا کے کہیں مارنے کی کوشش تو نہیں کی. تو پھر جو کیا تھوڑا ہی کیا. یوسف کو یہ کچھ کر دیا اور وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں فلاں تبتئس. اچھا یہاں ایک ہمارا اور غم دیکھیے. بھائی آپ فلاں کی شادی میں نہیں جا رہی؟ نہیں، اس لیے نہیں جا رہی کہ وہ میری امی بھی نہیں جا رہی. آپ کا ٹرک کوئی کنسرن نہیں ہوتا. وہ میرے بھائی نہیں جا رہے تو ہم ساری بہنوں نے بھی ایکا کر لیے کہ ہم بھی اس شادی میں نہیں جائیں گے. نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ان کی کون سی نہیں ہونی. ایک تو اپنے غم ہوتے ہیں نا دوسروں کے ساتھ گلے شکوے، ایک بھائی بہنوں کے ہوتے ہیں، اور پھر لڑائی. جیسے مجھے کسی نے پتہ نہیں کیا بتایا کبھی کہ کسی کی کہیں شادی ہوئی، وہ لڑکی واپس پلٹائی گئی، طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کئی سال ایسے بیٹھنے کے بعد جو ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی دوسری جگہ کی، اور کرنی تھی نا، تو جو ہی کی تو وہ پہلے چھوڑنے والے جو رشتہ دار تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے کہ ہاں ہاں آپ نے اس کی دوسری جگہ شادی کیوں کی ہے. تو جب تمہیں نہیں چاہیے تھی تو کسی اور کو تو دیں گے نا. میں سوچتی ہوں جہالت ہے، لوگوں کو اور کوئی کام نہیں، بیٹھ کے لگتی ہیں چوپالوں میں بیٹھے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھے، یہی قصے یہی کہانیاں. شادی کے ٹیبلوں پہ دیکھ لیں، عام فون کالز پہ دیکھیں، رشتے داروں کی اگر کوئی بات ہم شیئر کرتے ہیں نا تو 90% یہی کرتے. دوستوں کی تعریفیں، میرے ملنے والے ایسے، میرے نیبرز ایسے، وہ ایسے، وہ غم میں آئے، دس اینڈ دیٹ آئے، لیکن نہیں آئے تو خوبی یاد نہیں رہتی رشتے داروں کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے صلہ رحمی کی بات کی. اور میں تو کہتی ہوں کہ ایسے غم پالنے سے تو بہتر ہے ایک بلی پال لیں، اس کو دیکھتے رہیں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے غم پالنے کا، 30-30-40 سال پہلے کی باتیں یاد کر کے پوٹلی سے باندھی ہوتی ہیں، اور بعض بہویں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنی بچوں کو بھی سنا رہی ہوتی ہیں 30-40 سال پہلے کی بات. وہ تو جب میں شادی ہو کر آئی تھی تو کیا بتاؤں، اللہ بخشے میری ساس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. ساتھ کہہ دیتے اللہ بخشے اس کو، تم تو بخشو، ہم نہیں بخش رہے، اللہ کیوں بخشے اس بوڑھی ساس کو. بس وہ میں آئی، آتے ہی جو میرے ساتھ ہوا اللہ کی بنا. کیا بتاؤں بچوں تمہیں، تمہاری دادی کیا کرتی تھی. ویسے اللہ ان کو معاف کرے. بعض لوگ مظلوم بننا رہنا پسند کرتے ہیں، یقین کریں ये साइकोलॉजी में एक पूरा चैप्टर है। कुछ लोगों को फोबिया होता है मजलूम बनने का, लोगों की हमदर्दियां लेना चाहते हैं, हैरत मांगते हैं हमदर्दियों के नाम पे कि कोई मेरे पे रहम करे। सर पे दुपट्टा बांध के बैठ जाएंगे जब शौहर के आने का वक्त है, वो समझ जाएंगे कि आज अम्मा ने फिर कुछ कह दिया है। तो रोती सूरतें किसी को अच्छी नहीं लगती। आज हमारे यहाँ अच्छी बहू किसको कहते हैं जो बुरी सास के साथ रह ले? कहते हैं ये तो माशाल्लाह 20 साल से सास के साथ रह रही है, तो वैसे भी रह सकती थी, नहीं चूंकि ये बड़ी सबर वाली थी, मजलूम थी, तभी रह ली है। तो लिहाजा इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ये सिख पर्सनैलिटीज हैं, कट ऑफ कीजिए इन चीजों को। ऐसे लोग कभी भी सही काम नहीं कर सकते। देखिए कि चंद पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि कैसे रिश्तेदारों के गम हमारे जो हैं वो कम हो जाएं। नंबर एक, कभी अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा किया है तो उसका तस्करा ना करें, फिर मुआफ़ कर दें। यकीन करें मुआफ़ करेंगे तो ही बचेंगे। कोई मौका देखें उसके मुलाकात के लिए चले जाएं। ईद आती है ना, ईद वाले दिन फ़ोन कर दें, जाके आज फ़ोन पकड़े। आज आपने सूरह यूसुफ में से सबक सीखे ना, इसलिए पढ़े सूरह यूसुफ कि आपका इखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो। सारे रूठे हुए लोगों के नंबर बनाएं, लंबी लिस्ट तो नहीं है, कोई बात नहीं, एक लंबा खर्चा कर ले, करें फोन जाके कल सारे बिछड़ों को जिनको पिछले साल दो चार साल से नहीं मिले कि भाई तुम्हें मैं कभी नहीं मिलूंगी, कि मैंने सूरह यूसुफ पढ़ी थी तो मुझे उस पर एक होमवर्क मिला। या आप लिखें अपने काम में, होमवर्क में लिखें कि आपने रूठेवों को मनाना है। क्या करेंगे आप दीन का काम अगर आप अपनी जात को ही बड़ा बनाते रहेंगे? देखिए दो तरह से बंदा बीमार होता है, जिस्म से और रूह से। जहन बीमार होता है तो भी आप सिख हैं, आपका जिस्म बीमार है तो भी सिख हैं, और ये दो बीमार कभी अल्लाह के दीन के काम नहीं कर सकते। सिख पर्सनैलिटीज हैं, इससे बचना है, अपनी जात से ऊपर उठे। फिर इसी तरह एक और आप नियत कर सकते हैं कि जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, आज उनके साथ अच्छा करने की नियत करें। आपको मजा आएगा, जैसे क्रेव होती है ना, नशे वाले एडिक्टेड जो होते हैं उनको नशा पी के मजा आता है, हालांकि वो पता नहीं कैसा बुरा होता होगा टेस्ट। इसी तरह यकीन करें मुआफ करने की क्रेव हो जाती है ना, तो लाशौरी तौर पे आपका दिल चाहता है कोई सताए और मैं सब्र करूं, कोई दिल दुखाए और मैं उसका दिल खुश करूं, कोई गाली दे मैं उसको दुआ दूं। यकीन करें किल विद काइंडनेस, दुश्मनों के साथ जिसको अच्छा करने का लुत्फ मिल जाता है ना, उसके बाद जो खुशियां मिलती हैं बंदे को वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा हाल के एक रिश्ता टूट जाए भाई बहनों में, वो रिश्ता तो जुड़ गया कहीं ना कहीं, उसका भी हो गया उसका हो गया, भाई बहन कभी नहीं मिलते। खुद के किए हुए रिश्ते बन के टूट गए, अल्लाह के किए हुए रिश्ते तोड़ देते हैं। सगी बहन भाई का मुंह नहीं देखती, सगा भाई बहन को माफ नहीं करता, छोड़ दो मट्टी डालो हो गया। मैं सोचती हूँ जब ऐसे मामलात में लोग एक दूसरे को दोबारा नहीं मिलते, वो तो इस चीज का इजहार कर रहे होते हैं कि हम अभी भी रिग्रेट फील कर रहे हैं, अभी भी हम दुखी नहीं, अभी भी हमारी बच्ची खुश नहीं है दूसरे घर में क्योंकि तुमने उसको छोड़ दिया था। आप तो उनको और टॉन्ट देंगे, हम बहुत खुश है, शुक्र है आपने छोड़ा तो हमें कुछ अच्छा मिला, आई एम वेरी मच थैंकफुल, ना आप छोड़ते ना मुझे इससे अच्छा मिलता। ये किरदार जो होता है ना, ये यूसुफ अलैहि सलाम जैसा माफ करने वाला किरदार है, यही इंशाल्लाह फायदा देता है इंसान को, और इसी के बाद आप फील करेंगे कि आपको फायदा होगा। आप कभी इसका जिक्र ना करें। अल्लाह ने 3 दिन से ज्यादा गम मनाने का हुक्म नहीं दिया मरने वाले पे, मरने पे 3 दिन का गम, और दुनिया के गमों पे 3 साल का गम और उससे भी ज्यादा, बल्कि सारी उम्र का गम। एक गम पाल के कितने गमों को बढ़ाने लगते हैं। अपने दिलों को शीशे का बनाएं, आप देखेंगे कि आपको ये शीशा जरा सा धुंधला होने लगेगा ना, तो आप इसको फौरन माफी के डस्टर से साफ कर दें। जिस दिल में कदूरतें भरी होंगी वो हर वक्त बीमार है। छुट्टी क्यों होती है, हम काम के काबिल क्यों नहीं होते, वो कोई फोन आ गया था, फिर ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया, फिर कहने को तो हम इसलिए कि हम बीमार हैं, लेकिन कोई ना कोई नफसियाती वजह होगी, शौहर से झगड़ा हो गया इसलिए या छुट्टी है, सर में दर्द है वजह क्या, पीछे और कोई बात लिखी हुई है। छोटी छोटी बातों पर हम अपने आप को बड़ा करते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि जितना अपने दिल को साफ रखेंगे उतना वही का नूर चमकेगा, और दिल का आईना जब गंदा हो जाता है ना तो वही का नूर भी नहीं चमकता। आज हमें कुरान पढ़ के भी क्यों समझ नहीं आता, हमारा अखलाक क्यों नहीं बदल रहा, हमारा किरदार क्यों नहीं बदल रहा, अभी भी क्यों हम रोते रहते हैं, क्योंकि अभी उस तरह से लिया नहीं। तो आखिरी जुमला इस पे बोल देती हूँ कि दूसरे को माफ ना करना खुद से ज्यादती करना। अगर चाहते हैं अपने आप को ज्यादती से बचाना तो दूसरों को माफ कर दें, या फिर आप सिर्फ इस एक आयत की तिलावत सुनते हैं जो कि آخری جس پہ ہم نے بات کی, اور اس کے اوپر تلاوت سنتے وقت آپ خود سے نیت کریں کہ میں نے کیسے کہاں کس کو معاف کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
اب آگے دیکھتے ہیں. فلما جخزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر جب فراہم کر دیا گیا ان کو سامان خوراک تو رکھ دیا پیالہ اپنا بھائی کی خرجی میں, پھر پکارا ایک پکارنے والا, اے قافلے والو بلا شبہ تم چور ہو. یہاں سے آگے اگر جتنا بھی سبق آ رہا ہے اس کے لیے آپ ایک لفظ لکھ لیں کہ چین آف ایونٹس, واقعات کا تسلسل, اتفاقات کا مجموعہ, تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو مل چکے اور بڑے بھائی جو ہیں وہ واپس دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں. یوسف علیہ السلام کو چھوٹے بھائی سے بات چیت کر کے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ان کا معاملہ کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا. ان کی خواہش تھی کہ بنیامین ان کے پاس رہ جائیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کا بڑا احترام کرتا ہے. حالات اور واقعات کچھ اس قسم کے ہونے لگتے ہیں کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی پلاننگ ہے, لیکن ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ بعض دفعہ تو وہی حالات کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جیسے جنت میں یہ بات ہے تو دنیا میں بھی انسان کی زندگی اسی قسم کی ہونے لگتی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہی ہونے لگتا ہے. یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کچھ اس طرح سے بنائے کہ بھائیوں کا قافلہ جب واپسی کے لیے تیار ہوا تو یوسف علیہ السلام نے محبت سے اپنا پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. پچھلی دفعہ جاتے ہوئے جیسے بھائیوں کو ان کے پیسے واپس کر دیے تھے, اسی طرح اس دفعہ جاتے جاتے اس بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا کہ جب گھر جائے گا کھولے گا تو خوش ہوگا. عموماً آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی جانے لگتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں تاکہ وہ یاد رکھے. سرپرائزلی کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں, بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو آپ کے سامان میں یہ رکھ دیا. یہاں لفظ سقایا آیا ہے تو سقایا جو ہے یہ پانی پلانے کو کہتے ہیں. پھر پانی پلانے کی جگہ اس کے برتن کے لیے استعمال ہونے لگا, مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. عموماً یہ سکایا جو ہوتا تھا یہ سونے یا چاندی کا ہوتا تھا, اور اس دور میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز تھا, کوئی مشکل نہیں تھا. اب یہ تو لے کے چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب قافلہ نکلا تو جو یوسف علیہ السلام کے کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ جو ہے وہ نہیں ہے, یہ اس سے مختلف پیالہ تھا جو کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو دیا تھا. لہٰذا گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ کہیں ہم پہ کوئی الزام نہ لگے, تو جاتے جاتے انہوں نے پیچھے سے پکارا, اذن مؤذن ایتھا العیر, او قافلے والو تم چور ہو. یہاں لفظ دیکھیے گا انکم سارقون, تم چور ہو, یہ نہیں کہا کہ تم پیالے کو چوری کر رہے ہو. اور بھائی چور تو تھے ہی, اگر دیکھا جائے اللہ نے وہ جملہ ان کو کہلوا دیا جو یوسف نے نہیں کہا, کیونکہ یہ تو باپ سے بیٹے کو چوری کر چکے تھے, الگ کر ہو چکے تھے. دوسرا یہ لفظ ہے کہ ثم, ثم اذن, لفظ ثم جو ہوتا ہے نا یہ مستقبل کی کسی بات کے لیے کب بولتے ہیں, جب تھوڑا سا وقت گزر چکا ہو. ایک ہوتا ہے لفظ فا, فر تک فر تک بون, فا ہوتا ہے فوراً کے لیے, اسی سے یاد رکھ لیں فے سے. اور ثم کہتے ہیں سم ٹائم, یعنی کچھ وقت کے بعد, تراحی کے لیے آتا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ فوراً نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سرسا گزرا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے چوری کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو آپ نے ستایا ہوتا ہے نا وہ آپ کو معاف کر بھی دے, لیکن اللہ کسی اور کے ذریعے سے آپ کو بات ضرور سنوا دیتا ہے. یوسف اس وقت جو کر سکتے تھے وہ نہیں کر رہے, جتنا ان کو پکڑ سکتے تھے ان پہ الزام جو تھا وہ ثابت ہو جاتا. یوسف نے معاف کیا, لیکن قدرت اس طرح کے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ جو کسی کا دل دکھاتے ہیں نا ان کا بھی کوئی نہ کوئی دل دکھاتا ہے. یا پھر وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، معافی بھی مانگ لے اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، پھر بھی اللہ کے فیصلے ایسے ہیں کہ جس کو عام طور سے ہم سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ بعض دفعہ ایک بندے کو کسی جرم کی سزا میں مبتلا کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ مثلا کوئی بچہ ہے، وہ ماں باپ کو ستاتا تھا، بہت تنگ کرا اس نے، اب حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں ہی ضرور سزا ملتی ہے، یہ ایک اللہ کا قانون ہے۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، ٹھیک بھی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ماں باپ کی پکڑ میں پکڑنا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ پکڑ اس کی ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، لیکن یہ بیماری اس کے درجوں کی بلندی اور صبر کی وجہ سے اس کے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہر ایک نہیں سمجھتا، دنیا کے قانون نہیں ہر ایک کو سمجھ آتے، تو اللہ کے قانون عام بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو یوسف نے کہنی تھی وہ قافلے والوں سے کہلوا دی کہ انکم سارقون، نہ یہ یوسف نے کہا نہ دوسروں نے کہا، خیر قالو وہ پلٹے، کون بھائی جو تھے بولے، وقبلوا علیہم اور ان کی طرف پلٹ کر آئے، حیرت بھی ہوئی حیرانگی بھی تھی کیونکہ اس دفعہ سچے تھے، کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا کھویا ہے تمہارا؟ یہ جو لفظ ہے نا تفقدون، یہ وہی ہے جو اردو میں بولتے ہیں فقدان، آج کل چیزوں کا کمی ہے، کسی چیز کا کم ہونا، فقد اس کا روٹ ہوتا ہے، کس چیز کا فقدان ہے۔ کہنے لگے بھائی تمہارا کیا چوری ہوا ہے، کیا کم ہو گیا؟ بولے قالو نفقد الصواع الملکی، ہم نے گم پایا ہے بادشاہ کا پیالہ۔ اب یہاں لفظ نوٹ کیجئے گا کہ جب حضرت یوسف نے سامان میں رکھا تھا تو وہ سکایا تھا، یہ بہت کم لوگ فرق جانتے ہیں، اور بعض لوگ عموماً آپ جتنی تفسیریں پڑھیں گے موسٹلی اس کی یہی تفسیر آپ کو ملے گی کہ یوسف کا پیالہ جان کے یوسف نے رکھا اور بعد میں چوری کا الزام لگ گیا بھائیوں پہ، اور یہ تو ایک قسم کا بہت بڑا حضرت یوسف کے اوپر حرف آتا ہے نا کہ بے گناہ بھائیوں کو چور کہلوا رہے تھے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف لفظوں کو دیکھ لیں۔ یہاں لفظ آیا سوا، یہ کچھ اور تھا، رکھا سکایا تھا، نکلا سوا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ سوا جو ہوتا ہے نا پانی پینے کا وہ برتن جو سونے یا چاندی کا ہو، اس کو سوا کہتے ہیں، کانچ کا ہو، شیشے کا جس کو ہم بولتے ہیں تو قدحن کہتے ہیں، قاف دال ہا، لکڑی کا ہو تو اس کہتے ہیں، عین سین سین، چمڑے کا ہو تو البا کہتے ہیں عربی میں، عین لامبا، جیسے آج ہمارے ہاں ٹیٹرا ملکس ہوتے ہیں نا سیل پیک وہ، اور مٹی کا ہو تو مرقن کہتے ہیں۔ یہ وجہ کہ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا، ایک ایک لفظ کے مختلف معنی ہے، سکایا اور تھا یہ دوسرا ہے۔ اب اتفاق دیکھیے، اللہ نعالی نے بات بنانی تھی، وہ بھی گم گیا، گما وہ تھا، اب جب انہوں نے نکالا تو پتا چلا کہ وہ تو نہیں ملا لیکن یوسف علیہ السلام نے دوسرا رکھا تھا، ایک قسم کا مقدمہ پڑ گیا ان کے اوپر۔ بھائی تھے بظاہر سچے لیکن حالات نے ان کو جھوٹا ثابت کر کے دکھایا۔ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ قانون شکنی نہیں کر رہے تھے، نہ الزام لگا رہے تھے، کیونکہ یہاں چند سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی کیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر بنجامین کو رکھنا بھی تھا تو ایسا ہیلا کیوں کیا؟ دوسری بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر بنجامین ادھر رہ جائیں گے تو باپ کو کتنی جدائی کا غم آئے گا، پہلے ایک بیٹے کا غم، اب یوسف یہ چاہیں گے کہ بنجامین بھی ادھر رہ جائیں، اور چاہے وقتی طور پہ غم ہو لیکن بھائی باپ کو ایک دوسرا غم ہو۔ بعض لوگوں نے اس کی کئی تعبیلات کی، لیکن ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے حالات خود بخود ہونے لگتے ہیں، ٹوسٹس اینڈ ٹرنس اس پوری کہانی کا حسن ہے، واقعات ادھر سے پلٹ رہے ہیں، کبھی حالات ادھر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہوا اور کیسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ان کے بھائی جو تھے وہ وہاں روک لیے گئے۔ قالوا نفقد سوا الملک ولمن جاء به حمل بعیر، کارندوں نے بتا دیا کہ دیکھو بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے، اور وہ شخص جو اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک سامان یعنی ایک اونٹ بھر کے غلہ اور دیا جائے گا، وانا بہ زعیم اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اب یہاں پہ ان کو ایک اور موٹیو دے دیا گیا کہ پیالہ ڈھونڈو تو تمہیں ایک سامان اور مل جائے گا، یہاں لفظ دیکھیے ہم لایا ہے، ولیمن جا بھی جو اس پیالے کو ڈھونڈ کے لائے، ہی سے مراد پیالہ ہے، اس کے لیے غلے سے بھرا ہوا اونٹ ہے، اور بعیر سامان سے لدے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں، پیچھے بات ہوئی۔ یہاں دو لفظ دیکھیے گا، ایک ہے حمل اور ایک لفظ آتا ہے اردو میں حمل. حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو مشکل ہو, یعنی بہت زیادہ ہو, مراد ہے کہ بہت بھاری اونٹ دیں گے ہم سامان کے بھرے ہوئے. حمل ہو تو وہ بوجھ جو اٹھانے والے کے لیے ناگوار نہ ہو, جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل خوشی خوشی اٹھاتی ہے, چاہے خود بوجھل ہو لیکن اس کو اچھا لگتا ہے. درخت کا پھل, پیٹ کا بچہ, یہ دونوں حمل ہے, اور بوری کسی کے کندھوں پہ اٹھا دیں تو یہ حمل ہوتی ہے. بہرحال ہوا کیا, یہاں انا بھی زعیم سے بھی ایک مسئلہ اخذ کیا گیا کہ کسی موقع پہ کسی کی ضمانت دینی پڑے تو دی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کی ضمانت دے دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر اگر وہ کام نہ کرے تو ضامن جو ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ پکڑا جاتا ہے. خیر, بھائی چونکہ سچے تھے تو چپ نہ رہ سکے. قالو تاللہی, کہنے لگے خدا کی قسم, لقد علم تم, بے شک تم جانتے ہو, فعل تم جانتے ہو تم, یعنی شور شورٹ ہے یہ بات, یہ سچ ہے کیا کہ ما جینا لنفس فی الارض, ہم اس زمین میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں. یہاں پھر فی الارض سے مراد مصر ہے, کہ ہم مصر میں کوئی فساد کرنے, چوریاں چکارے کرنے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں, نہ ہم چور ہیں نہ کچھ ہیں. اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ سچا ہوتا ہے نا تو قسمیں اٹھا اٹھا کر بھی اپنی سچائی پیش کرتا ہے, اور ایسے معاملات تب ہوتے ہیں جب واقعی بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے. پیچھے چونکہ جب باپ کے پاس یوسف کی جدائی کی خبر لے کے گئے تھے تو جھوٹے تھے, تو آپ کو یہ شدت نہیں دکھے گی ان کے ریئیکشن پہ جو یہاں دکھ رہی ہے. قسم کھا رہے ہیں لقد, ہاں پھر لقد علم تم, یہ بھی ذرا ایک شدت کا انداز ہے. پھر ماں جینا میں ماں کا پہلے آنا, یہ بھی شدت کے لیے. پھر دیکھیے وما کننا, کننا کے اندر بھی زور ہے, سارے کین ہم چور نہیں ہیں.